الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آج بنیادی طور پر ہماری گفتگو ایک ایسے عنوان پر ہوگی جو پچھلے سال زیر بحث آ چکا ہے، لیکن سال گزشتہ بہت مختصر گفتگو ہوئی تھی، اور وہ مختصر گفتگو بھی کسی اور مسئلے کو سمجھانے کی وجہ سے کرنا پڑی تھی، ورنہ اصول فقہ کا گزرا مشکل مسئلہ مانا جاتا ہے، اس لیے اس وقت اس سمسٹر میں یہ مناسب محسوس نہیں ہوا کہ اس کو بیان کیا جائے. یہ جو مسئلہ بیان ہوگا یہ اسی موضوع سے متعلق ہے کہ جو پچھلے درس میں شروع ہو چکا تھا، اور اب اسی کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. خصوصیت کے ساتھ اس لیے کہ اس مسئلے پہ ہمارے عوام یا تھوڑی بہت فقہ جاننے والے بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب عوام کو سمجھانے جاتے ہیں تو باوجود مسئلے کو آسان کرنے کے جو اصطلاحات کتابوں میں رائج ہیں اس سے پیچھا نہیں چھڑا پاتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک عام افراد کے درمیان رہنے والا آپ جیسا شخص گفتگو کو سمجھ کے اپنے الفاظ میں ان کو سمجھا سکتا ہے، اور وہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے. اس اعتبار سے آج کے اس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے، اگرچہ بڑا خشک اور مشکل سا مسئلہ ہے. مگر اس مسئلے سے پہلے یہ دو تین سوال ایسے آ گئے ہیں کہ جن کا کچھ تعلق اصول فقہ سے اور کچھ فقہ سے ہے. اس میں جو سوالات بالکل عمومی سوالات ہیں ان کو شاید میں ابھی نظر انداز کر دوں، لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جس میں کچھ اصول بیان کرنا پڑیں گے. ایک سوال تو اس لیے بھی مجھے پڑھنا ہے اس میں سے کہ یہ تو ویسے ہی مجھے بیان کرنا تھا، ابھی مکمل طور پر تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو امتحان ہوا تھا اس میں دو تین باتوں میں ایسی غلط فہمی پائی گئی جس سے یہ ظاہر ہوا، جب اکثریت غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی تو یہ ظاہر ہوا کہ شاید میں ہی اپنی بات کو نہیں سمجھا پایا. پہلی جو بات تھی وہ یہ کہ نص اور ظاہر، اس کو غالباً لوگ نہیں سمجھ پائے، اور کچھ مجالس کا اثر زیادہ ہوگا ذہنوں پہ، اس لیے اس کے جواب میں محکم اور متشابہ کی جانب لوگ نکل گئے. جبکہ محکم الگ چیز ہے اور نص الگ چیز ہے. نص کی تشریح ہو چکی ہے، اور اس لیے بھی نص کو سمجھنا ضروری ہے کہ نص ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے سامنے فقہ کا کوئی اصول نہیں چلتا ہے. آج کا جو موضوع بعد میں آنے والا ہے اس میں بھی یہ بات آئے گی، لیکن پچھلے سمسٹر میں تو کئی دفعہ مجھے بیان کرنا پڑا کہ مثلا شبہ موضوعیہ میں ایک اصول فقہ ہے. اصول ہے فقہ کا کہ شبہ موضوعیہ کی صورت میں مثلا اصل برات جاری ہوگی، مگر نص اگر کہیں آ جائے تو وہ مسئلہ اس قانون سے نکل جائے گا، پھر اس مسئلے میں نہ اصول فقہ کام آئے گی نہ فقہ کام آئے گی. تو نص قرآن اور حدیث دونوں میں پائی جاتی ہے، بلکہ نص جو ہے وہ اصل میں عربی گرامر کا قانون ہے کہ ایسا جملہ کہ جس میں واضح طور پر ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہو اور اس کے علاوہ کسی اور بات کا امکان ہی نہ پایا جائے، اور ایسا جملہ کہ جس میں 95% تو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے مگر 5% یہ امکان ہے کہ شاید دوسری بات ہو، جس کی عرب مثال دیتے ہیں کہ اگر میں کبھی یہ کہوں کہ میں نے راستے میں شیر دیکھا، تو لفظ شیر ایسا ہے کہ جس سے مراد ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ وہی جنگلی جانور، لیکن یہ کلام میرا نص نہیں مانا جائے گا، ظاہر مانا جائے گا، کیونکہ معاشرے میں کبھی کبھار کسی بہت ہی بہادر آدمی کو بھی شیر کہہ دیتے ہیں، بھائی فلاں آدمی شیر ہے شیر. تو یہ بھی امکان ہے کہ جب میں نے یہ کہا کہ آج میں اپنے گھر سے سولجر بازار آ رہا تھا تو راستے میں میں نے شیر دیکھا، تو لفظ میرا ایسا ہے کہ جس میں میں نے کوئی اشارہ نہیں کیا کہ میں نے کوئی آدمی دیکھا ہے. اس لیے 99% یا 95% تو یہی امکان ہے کہ جب میں نے شیر کہا ہے تو شیر ہی دیکھا ہوگا، لیکن 5% ایک چانس تو ہے کہ کیونکہ بہادر اور شجاع آدمی کو بھی شیر کہہ دیا جاتا ہے تو شاید میری مراد یہ ہو کہ میں نے شیر جیسا آدمی دیکھا. اب یہ جو میرا کلام ہے، یہ جو میری گفتگو ہے، یہ ہے ظاہر، نص نہیں ہے، ظاہر. یعنی 95% جس سے ایک ہی مطلب نکل رہا اور بہت کم ایک 5% چانس ہے کہ شاید اس سے مراد کچھ اور. اس کے مقابلے میں نص اسے کہتے ہیں کہ جس میں کوئی دوسرا امکان پایا ہی نہ جائے، 100% ایک ہی بات اس کے اندر ہو، 1% بھی کوئی دوسرا امکان نہ ہو. جیسے مثلا میرا یہ کہہ دینا کہ اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یا اس وقت میں آپ کے سامنے موجود ہوں، یا یہ کہ اگر میں یہ کہتا کہ میں نے راستے میں ایک شیر کو دیکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہہ دیتا کہ مثلا راستے میں میں نے ایک شیر کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا، یا راستے میں میں نے ایک شیر کو مثلا اپنے ساتھ بس میں چڑھتے ہوئے دیکھا، تو اب یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا گاڑی چلانا یا بس میں چڑھنا، اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ کوئی وہ آدمی ہے، جانور نہیں. اب یہ کلام نص ہو گیا کہ جس کے اندر ایک ہی معنی نکل رہے ہیں، دوسرے کا امکان نہ ہو. یہ ہماری فقہ میں قرآن اور حدیث دونوں میں چلتا ہے. قرآن کی بھی بعض آیتیں نص کہلاتی اور بعض آیتیں ظاہر کہلاتی، اسی طرح حدیثوں میں بھی بعض نص ہوتی ہیں بعض ظاہر ہوتی ہیں. اصول فقہ کے قوانین ہمیشہ نص سے ٹوٹتے ہیں، ظاہر سے نہیں ٹوٹتے ہیں. یعنی حدیث سے نہیں ٹوٹتے ہیں، بلکہ اس حدیث سے ٹوٹتے ہیں کہ جو نص بالکل واضح اس کے اندر ایک ایسی بات کہی گئی ہو کہ کوئی امکان بھی نہیں ہے دوسرے پہلو کا. اس کی کچھ مثالیں بعد میں آئیں گی. اس کے مقابلے میں مجلسوں میں جو آپ محکم اور متشابہ سنتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. جس کو مجلسوں میں آپ محکم سنتے ہیں اس میں اصول فقہ کا نص بھی چلا جاتا ہے، اصول فقہ کا ظاہر بھی چلا جاتا ہے. یعنی قرآن کی جو آیت نص ہے وہ بھی محکم ہے، جو آیت ظاہر ہے وہ بھی محکم، اور جو آیت واضح نہیں ہے، جس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ متشابہ. تو اکثر لوگوں نے، اکثر طالب علموں نے جواب میں یہ غلطی کی کہ جو نص چاہیے تھا جس سوال کے جواب میں لکھنا کہ اسے نص کہتے ہیں، اس کو محکم لکھ دیا، جبکہ محکم میں نص بھی آ گیا اور غیر نص یعنی ظاہر بھی آ گیا. یہ غلطی ایسی ہے کہ جو مجھے پتہ چلی کہ اکثر نے کی. اور دوسری غلطی جو اس سوال سے متعلق ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ دو سوال ہیں غالباً. ایک سوال یہ ہے کہ کوئی لیڈی ڈاکٹر کیا اس صورت میں مردوں کو دیکھ سکتی ہے جبکہ نزدیک میں کوئی مرد ڈاکٹر بھی موجود ہو؟ اور دوسرا سوال، ایک دواخانے میں خواتین مریضوں کو کوئی مرد بازو پر انجیکشن لگاتا ہے جبکہ بازو عموماً ڈھکا ہوا ہوتا ہے، اس کنڈیشن میں کہ لیڈی ڈاکٹر کلینک پر موجود ہے تو اس کا کیا فرض ہے؟ اب یہ دو سوال ہیں، مگر دونوں سوال ایک ہی مسئلے سے متعلق ہیں جو آپ سے امتحان میں بھی پوچھا گیا، کہ غیر مماثل سے علاج کرانا کب اس کی اجازت ہے. تو آئیے ان تینوں کو، امتحان کے سوال اور ان دو سوالوں کو ملا کے پھر اس مسئلے کو دوہرا دیں کہ جسے غالباً یا تو میں نے بہت جلدی میں بیان کیا یا بہت تھکن کی حالت تھی اس لیے میں واضح نہیں کر پایا. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جو پردے کے عام اسلامی احکام ہیں وہ علاج کی صورت میں بھی باقی ہیں، بس اتنی سی بات ہے. الا یہ کہ مقام ضرورت نہ ہو. یعنی ضرورت کسے کہتے ہیں؟ کہ جان جانے کا خطرہ ہو یا حرج کا مقام ہو. حرج یعنی بہت شدید تکلیف ہو رہی، اتنی تکلیف کہ رو پیٹ کے ہم برداشت تو کر لیں گے مگر مسئلہ حرج. یہ جو مقام کہ جہاں یا تو جان جا رہی ہو، آپ کو یاد ہوگا کہ جان الگ چیز ہے، حرج الگ چیز ہے. جان کا مطلب یہ کہ ایک آدمی زخمی اور اتنی تیزی سے خون بہہ رہا ہے کہ 100% یقین ہے کہ یہ مر جائے گا، اور حرج کا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، معلوم ہے کہ مرے گا نہیں، لیکن جتنی تیزی سے خون بہ رہا اگر اس کو فوراً نہیں روکا گیا تو 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے یہ بستر کے اوپر پڑا رہے گا. اب یہ 4 مہینے 6 مہینے بستر پہ پڑا رہنا اس کی جان کو نقصان نہیں پہنچا رہا، ہو سکتا ہے کہ اس کی نوکری بھی سلامت رہے، مگر اتنے عرصے بستر پہ رہنا خود ہی ایک حرج ہے، انسان دنیا کی زندگی سے کٹ کے رہ جائے. تو جب جان جا رہی ہو یا حرج کا مسئلہ آ رہا ہو، مجھے یہ اندازہ ہے کہ پچھلے سمسٹر اور اس سمسٹر کی شروکا میں کافی تبدیلی آ چکی، اس لیے جو چیزیں پچھلی دفعہ بہت واضح کر کے بتائی گئیں وہ کیسٹ سننے کے باوجود بہت سے لوگوں کے لیے غیر واضح ہوں گی، لیکن پھر بھی کچھ طالب علم مشترک ہیں، ان کا بھی خیال کرنا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا وقت برباد کر دیا گیا. تو حرج یعنی ایسی پریشانی جو انسان برداشت کر لے، حرج کی پہلی شرط یہ ہے کہ برداشت کر لے، لیکن بڑی مشکل و پریشانی کے ساتھ. تو پورے مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان نظر کرنا یا پردے کا جو مسئلہ عام حالت میں ہے، وہی مسئلہ علاج کی صورت میں طبیب کے ساتھ بھی رہے گا، سوائے اس کے کہ جان خطرے میں پڑ جائے یا مسئلہ حرج ہو جائے. اب اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کے پہلے سوال کا جواب سنیں کہ ایک لیڈی ڈاکٹر کیا اس صورت میں کسی مرد کو دیکھ سکتی ہے جبکہ نزدیک میں مرد ڈاکٹر بھی ہو؟ بالکل نہیں، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرد کے لیے عورت کو اور عورت کے لیے مرد کے جسم کو دیکھنا حرام ہے. زیادہ سے زیادہ اختلاف ہو سکتا ہے چہرے کے اوپر اور گٹھوں تک ہاتھ میں، لیکن جسم کا دیکھنا تو حرام ہے. اب اگر یہ مسئلہ ایسا ہے کہ مرد اپنے اس پردے کے اندر ہے کہ جس میں عورت کو اجازت ہے کہ مرد کو دیکھ لے، اور لیڈی ڈاکٹر کو فقط اسے دیکھنا ہوگا، چھونے کا مسئلہ نہیں، تو عام حالت میں جب جائز ہے تو علاج میں بھی جائز ہے. لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ نہیں، لیڈی ڈاکٹر کو اس مرد کا یا جسم چھونا پڑے گا یا یہ کہ ان اعضاء کو بھی دیکھنا پڑے گا جو عام حالات میں نہیں دیکھے جاتے ہیں، یعنی مثلا پیٹ ہے یا کوہنی سے اوپر کا ہاتھ ہے یا مثلا پنڈلی وغیرہ ہے. اجازت تو صرف سر کی، ہاتھوں کی اور پاؤں کی ملی. اس صورت میں اگر جان جا رہی ہے مرد کی تو ٹھیک تھا، اس کو دیکھنا پڑتا، یا مسئلہ حرج کا تب تو دیکھنا پڑتا. لیکن جب یہ بتا دیا گیا کہ قریب میں کوئی مرد ڈاکٹر بھی موجود ہے، تو مرد ڈاکٹر اگر موجود ہے تو جان بھی جا رہی ہو تو اس کی ذمہ داری نہیں، وہ اس مرد ڈاکٹر کی ذمہ داری. تو مسئلہ 2 حصوں میں مکمل ہوگا کہ اگر اس مرد پیشنٹ کے لیے نہ حرج واقع ہو رہا ہے نہ اس کی جان جا رہی، تو یہ لیڈی ڈاکٹر کسی بھی صورت میں اس کو نہیں دیکھ سکتی، چاہے مرد ڈاکٹر قریب میں ہو یا نہ ہو. اور اگر جان جا رہی ہے یا حرج ہو رہا اور مرد ڈاکٹر قریب میں ہے جو اس کا علاج کرنے پہ تیار ہے یا اس کو تیار کیا جا سکتا ہے، اس سے ریکویسٹ کر کے، درخواست کر کے، ذرا زور ڈال کے، تو اس صورت میں لیڈی ڈاکٹر کے لیے یہ تو واجب ہوگا کہ اپنے مرد ساتھی سے جا کر کہے کہ تم اس مریض کو دیکھنے جاؤ، مگر خود اس مریض کو نہیں دیکھ سکتی. لیکن اگر اس کی جان جا رہی ہے یا حرج ہو رہا اور مرد ڈاکٹر موجود نہیں ہے، نہ وہ دیکھنے کو تیار، پھر اس مجبوری کی حالت میں یہ لیڈی ڈاکٹر اس مرد کو دیکھ سکتی. اسی طرح کا یہ سوال کہ ایک دواخانے میں خواتین مریضوں کو ایک مرد انجیکشن لگاتا جبکہ بازو عموماً ڈھکا ہوتا اور جبکہ لیڈی ڈاکٹر بھی ہے تو کیا مسئلہ؟ تو بہرحال اگر پردے کی ساری شرائط پوری ہو رہی ہیں، بازو ڈھکا ہوا ہے، اس کی نگاہ نہیں پڑے گی اس مرد کی، اس کا ہاتھ بھی نہیں لگے گا، کپڑوں کے اوپر لگے گا مگر کھال پہ نہیں لگے گا، تو یہ عام حالت میں بھی جب جائز ہے، علاج کے علاوہ بھی اگر ایک عورت کا پورا جسم چھپا ہوا اور کپڑا اوپر ہے، اگر کپڑے کے اوپر سے کوئی نامحرم اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتا تو شرن وہ کوئی گناہ نہیں. تو یہاں علاج میں بھی اگر جیسا انہوں نے مسئلہ بنایا کہ انجیکشن لگائے گا، نہ اس کی نگاہ پڑے گی بازوؤں پر، نہ اس کا ہاتھ لگے گا، اس صورت میں تو خیر کوئی مسئلہ ہی نہیں، بات ختم ہوگی. لیکن اگر انجیکشن لگاتے وقت اس کا ہاتھ لگے گا کھال پر یا اس کی نگاہ پڑے گی کھال کے اوپر، تو پھر اس صورت میں مرد سے انجیکشن لگوانا جائز نہیں ہے، بلکہ لیڈی ڈاکٹر ہی سے رجوع کرنا پڑے گا، سوائے اس کے کہ لیڈی مرد کے علاوہ کوئی ملے ہی نہیں اور حرج ہو رہا ہو. اس صورت میں اجازت ہے، عام حالت میں اجازت نہیں. اب آئیے امتحان کے سوال میں. امتحان کا جو سوال تھا وہ بڑا مختصر سا تھا لیکن کافی اس میں کنفیوژن ہوا کہ غیر مماثل سے علاج کرنا کب جائز. وہ آپ نے سن لیا. اگر غیر مماثل سے عام جو پردے کا مسئلہ ہے اسی پردے میں رہتے ہوئے علاج کرایا جائے تو خیر بالکل جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. جیسے میں نے شروع میں مثال دی کہ ایک مرد ہے لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا رہا, صرف اپنا حال بیان کرے گا اور وہ اس کو دوا دے دے گی, نہ اسے ہاتھ لگانا پڑے گا نہ اسے مرد کے جسم کے ان حصوں کو دیکھنا پڑے گا جن کا دیکھنا حرام, پھر تو کوئی بات ہی نہیں. جب پردے کے عام مسائل کی پابندی ہو رہی ہے تو بے شک علاج کرائیں, کوئی بات نہیں, اس وقت غیر مماثل سے علاج جائے. لیکن اگر پردے کے عام مسائل کی پابندی نہیں ہو پا رہی ہے اور جسم کے وہ حصے دیکھنا پڑیں گے غیر مماثل کو جن کا چھپانا واجب اور جن کا دیکھنا حرام, اس صورت میں اگر امکان ہی نہ ہو, کوئی طریقہ ممکن ہی نہ ہو مماثل کے پاس جانے کا, تب اجازت ہے ورنہ اجازت نہیں. یہ آلات والات کی بحث جو بعض طالب علموں نے لکھ دی یہ بالکل غلط, کہ اگر کوئی آلات نہ ہوں اگر اس قسم کی سہولتیں نہ ہوں, وہ نہیں. مسئلہ بہت مختصر کہ اگر پردے کے مسائل کی پابندی کر رہے ہیں تو ہر وقت ہر حالت میں اجازت ہے, چاہے مماثل موجود بھی ہے وہ غیر مماثل کے پاس جا سکتے ہیں. اور اگر پردے کا حکم توڑنا پڑے گا تو پھر سوائے مجبوری کے, جب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو, تب غیر مماثل سے علاج کرانے کی اجازت ہے. ٹھیک, یہ بات مکمل ہو گئی. اب میں آتا ہوں ایک ایسے مسئلے پر جو میرے ذہن کے موضوع سے ہٹ کر, یہ چار سوال پوچھے گئے ہیں لیکن ان چار سوالوں نے میرے لیے یہ مسئلہ پیدا کر دیا کہ بجائے اس کے کہ یہ جو سوال لوگ بار بار پوچھتے ہیں, ایک مرتبہ تھوڑے اطمینان کے ساتھ اس موضوع کو مکمل کیوں نہ کر دیا جائے. دیکھیے یہ چار سوال ایک ہی موضوع سے متعلق ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا ہم کو موجودہ حکومت سے انکم ٹیکس بچانا چاہیے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص دوسروں سے انکم ٹیکس وصول کرنے کی نوکری کر سکتا ہے یا نہیں؟ تیسرا یہ کہ لوگوں کو انکم ٹیکس دینے پر راغب کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ چوتھا یہ کہ کیا کوئی شخص انکم ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے یا اس کے بدلے آفیسر کو کچھ دے سکتا ہے یا نہیں؟ اب یہ جو چار سوال آئے, یہ چار سوال خود ایک مسئلہ بنا ہماری اصول فقہ کا. اصول فقہ کا یہ مسئلہ کہ مال مجهول المالک کا کیا حکم ہے, یہ ہماری اصول فقہ کا ایک مسئلہ ہے. یہ فقہ نہیں ہے, اصول الفقہ. مال مجهول المالک. تو اس سے پہلے تو ایک مسئلہ آپ اور ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہماری فقہ کے اعتبار سے چار ایسی چیزیں ہیں جو صرف اور صرف مجتہد کا حق ہے, غیر مجتہد کا اس سے کوئی تعلق نہیں, وہ دخل ہی نہیں دے سکتا ان چار چیزوں میں. صرف چار چیزیں ایسی, نمبر ایک فتویٰ دینا, نمبر دو حکومت کرنا, نمبر تین عدالت چلانا, نمبر چار لوگوں پہ ٹیکس لگانا. یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو صرف مجتہد کا حق ہے, غیر مجتہد کو اس میں دخل دینا ہی حرام ہے. کسی بھی مسئلے میں فتویٰ دینا یہ ایسا حکم ہے خدا کا یا ایسا حکم ہے قرآن اور حدیث کا, یہ صرف مجتہد کا حق ہے غیر مجتہد کو, چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو. ولو بلغ ما بلغ, چاہے وہ علم میں کتنا ہی بلند مقام پہ کیوں نہ پہنچ گیا ہو, مجتہد نہیں ہے تو اس کو حق ہی نہیں. اور ایک تقریر میں اس سے پہلے آ چکا ہے کہ مجتہد کسے کہتے ہیں, نور اجتہاد ایک چیز ہوتی ہے, اس کی تشریح ہو گئی. اچھا اب یہ جو چار چیزیں, یہ چار چیزیں غیر مجتہد کے لیے حرام ہیں, مگر یہ چاروں برابر نہیں, ان میں سے ایک چیز تو ایسی ہے کہ جو ہمیشہ غیر مجتہد کے لیے حرام ہے اور وہ ہے فتویٰ دینا, یہ ہمیشہ حرام ہے. اور باقی تین چیزیں ایسی ہیں کہ غیر مجتہد کے لیے اس میں دخل دینا حرام ہے, لیکن اگر وہ مجتہد سے اجازت لے لے تو مجتہد کے نائب کی حیثیت سے اس میں دخل دے سکتا. یہ ذہن میں رہے. فتویٰ دینے میں تو مجتہد کو بھی حق نہیں ہے کہ کسی کو اجازت دے, اور اگر کسی مجتہد نے دوسرے کو غیر مجتہد کو اجازت دے بھی دی تو اس کو یہ حق نہیں ملے گا کہ وہ فتویٰ دے سکے. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل گئی. اور اسی بنیاد پر ایک ضمنی بات میں بتا دوں, وہ ضمنی بات یہ کہ مجتہدین کے جو نمائندے یا وکیل ہوتے ہیں فتوے کے اعتبار سے ان کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں آپ کے اوپر. یعنی جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آغا خمینی کے وکیل کا نام بتائیے, میں نے پوچھا کہ آخر کس لیے کیا بات, کہا کہ اکثر مسئلے پیش آتے ہیں لوگ الگ الگ مسئلے بتاتے ہیں، ان کے وکیل سے پوچھیں گے اس کا مسئلہ صحیح ہوگا. جی نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. وکیل مسائل کے اعتبار سے ایک عام مومن سے زیادہ ذرا سی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے. جتنا آپ کو حق ہے مسائل بتانے کا، وکیل کو اس سے زیادہ حق نہیں. جتنے مسئلے آپ کو یاد ہیں، اس میں آپ وکیل سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اگر وکیل کو یہ مسئلے اپنے مشتہد کے یاد نہیں. پھر یہ ہمارا پاکستان کا ماحول، یہاں کا تو سیٹ اپ اور ڈھانچہ ہی کچھ اور، ایران کا تو نظام بالکل الگ ہے. کہ ایران میں ایک مسجد اپنے محلے کا ہیڈ کوارٹر ہوتا، یعنی واقعان لوگ مسجد سے ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں. تو ایک مسجد کا پیش امام جو ہے، جتنے بھی بڑے بڑے مناجع ہیں سب اس کو اپنا نمائندہ بنا دیتے ہیں، کہ تمہارے محلے میں 5-6-7 مشتہدوں کے مقلد ہیں، ان کے لیے آسانی رہے. کہ آغا خوئی کا مقلد ہے تو وہ اسی کے پاس جائے، آغا خمینی کا مقلد ہے تو اسی کے پاس جائے. تقریباً ہر پیش امام کو ہر مسجد اپنا نمائندہ بنا دیتا ہے عوام کی آسانی کے لیے. تو وہاں پہ تو یہ ہوتا ہی ہے کہ خود وہ وکیل جو ہے جن مشتہدین کی تقلید نہیں کرتا، بلکہ شاید وہ ان کو مرجعیت کی صف میں بھی نہ مانے، لیکن ان کی طرف سے نمائندہ ہوتا. کیونکہ وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم اس کو مرجع نہ مانیں، لیکن اگر کوئی اس کو مرجع مان رہا اور ہمارے توسط سے اس کو خمس بھیجوا رہا ہے اور ہم لے لیں، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں. تو ہمارے یہاں یہ جو ایک تصور آ گیا، یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ فتویٰ دینے کے معاملے میں مشتہد کسی کو یہ اختیار بھی نہیں دے سکتا کہ تم بھی فتویٰ دے دو، جبکہ وہ غیر مشتہد، اور مشتہد کے وکیل کا بھی اس معاملے میں کوئی حق نہیں ہوتا. لیکن باقی تین چیزیں ایسی کہ اگر مشتہد اجازت دے دے، مثلا حکومت، فرض کیجئے میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ تقریر غلط ہاتھوں میں پہنچ جائے، کہ پاکستان میں کبھی کوئی شیعہ سربراہ مملکت آ جائے یہاں کے نظام کی مدد سے، اب وہ کیا کرے؟ اس کے لیے تو حکومت کرنا حرام، حکومت نہیں کر سکتا. لیکن وہ اتنا کر سکتا ہے کہ فوراً اپنے زمانے کے مراجع میں سے کسی کو بھی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی تقلید کریں. تقلید کیا تعلق صرف خمس دینے سے اور مسائل معلوم کرنے سے، ورنہ باقی جتنے بھی مشتہدین ہیں سب کے اختیار برابر. کسی بھی مشتہد سے رجوع کرے کہ بھائی یہاں جمہوریت کے اعتبار سے، یا مثلا وہ فوج کا سربراہ تھا اس لیے انقلاب لا کر مجھے حکومت مل گئی، اب یہ ہے کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہ حکومت کا نظام چلاؤں یا نہ چلاؤں. یہ اجازت وہ مانگیے، وہاں سے اس کو اجازت مل جائے تو کم سے کم اس کا تخت پر بیٹھنا جائز رہے گا، یہ اس کی ایک ذمہ داری ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ الملک عقیم، حدیث بھی ہے کہ ملک ہمیشہ بانج ہوتا ہے، یعنی جو مملکت میں آ جاتا ہے اس کے سارے رشتے، اس کے سارے تعلقات، اس کا سارا ایمان سب ختم ہو جاتا. لیکن بہرحال یہ فرض مسئلہ، اگر اجازت مل گئی تو ٹھیک ہے، پھر جائز ہو گئے. چاہے اس وقت اس ملک میں جو بھی نظام ہو، اسی نظام کے تحت وہ حکومت چلا، کیونکہ ایک دو آدمی کے بس میں تو نہیں ہے کہ ایران سے ایک مشتہد کو لا کر کہیں کہ آپ ولی فقیہ ہیں، پاکستان میں آپ نظام سنبھال لیجیے، ناممکن. البتہ اپنے حکومت کو صحیح بنانے کے لیے وہ اجازت لے سکتا ہے. یہی مسئلہ عدالتوں کا ہے کہ عدالت میں کوئی آدمی نہیں بیٹھ سکتا ہے، چاہے کسی بھی قسم کی عدالت، وہ ٹریفک کے معاملے میں جو گشتی عدالتیں ہوتی ہیں، وہاں سے لے کر سپریم کورٹ تک جتنی عدالتیں، اس میں کسی کو حق نہیں ہے سوائے مشتہد کے. البتہ اگر مشتہد کسی کو اجازت دے دے تو پھر اس کے لیے وہ جائز ہو جائے گا. جیسا کہ پاکستان اکثر عدالتوں میں مومنین بھی ہیں، جو ملک کی آبادی میں ہمارا پرسنٹیج ہے اتنا یا اس سے تھوڑا کم عدالتوں میں بھی ہے، کچھ جج ہیں، کچھ ہائی کورٹ میں ہیں، کچھ سپریم کورٹ میں ہیں، کچھ ڈپٹی کمشنر ہیں، ڈپٹی کمشنر خود اپنے ضلع کا حاکم عدالت بھی ہوتا یہاں کے قانون کے اعتبار سے، تو ویسے ان کے لیے حرام ہے اس قسم کے محکمے میں جانا. لیکن اگر وہ چلے گئے اور اجازت مانگ لی انہوں نے کسی بھی مشتہد سے، تو اب ان کا یہ محکمہ بالکل جائز ہو گئے. میں نے یہ مسئلہ، کیونکہ بعض باتیں میں بالکل روی میں بتا جاتا ہوں، اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کبھی اس کا کوئی فائدہ نکلے گا، جیسے یہاں میں بتا رہا ہوں، لیکن یہاں نہ کوئی جج ہے، نہ کوئی ڈپٹی کمشنر ہے، نہ کوئی کمشنر ہے. ایسی ہی ایک نشست میں ایک بات ہو گئی، بہرحال بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی اور میں مجھے پتا چلا، خود مجھ سے ملاقات کی انہوں نے کہ ڈپٹی کمشنر تھے، وہ زیارت پہ جا رہے تھے، مسئلہ سنا، وہاں گئے آغا شیرازی کے سامنے بات پیش کی، انہوں نے کہا بات صحیح، تو جواب دیا کہ میں تو باقاعدہ مقابلے کا امتحان دے کر اس کیڈر میں آیا ہوں سی ایس پی کے، اور اب اس وقت ڈپٹی کمشنر ہوں اور کمشنر بننے والا ہوں. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، یہ دو تین چار شرطیں بتائیں، اور اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے آپ فیصلہ کرائیے لوگوں میں جو بھی آپ کو حکومت کی طرف سے پابندیاں, لیکن یہ آپ کے لیے بالکل جائز. وہ اجازت نامہ مل گیا, نہ ان کو نوکری چھوڑنا پڑی, نہ ان کو حکومت سے لڑنا پڑا, نہ ان پر یہ پابندی لگائی گئی کہ آپ توزیع المسائل ہی سے ہر فیصلہ کرائیے, کیونکہ حاکم شرع جو اجازت دے رہا ہے مجبوریاں دیکھ رہا. چند شرائط بتائیں کہ ان کا خیال کیجیے اور ٹھیک ہے آپ اپنی نوکری پہ رہیے, صاحبان ایمان کو فائدہ پہنچائیے. تو یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ بالکل عام سے ماحول میں سرسری طور پہ کہا جانے والا جملہ کسی کو اتنا فائدہ دے دیتا. تو یہاں پہ ایک روایت بھی ہے کہ مسند قضا پر یعنی قاضی کی جگہ پر نہیں بیٹھے گا الا نبی, یا نبی بیٹھے گا اور ولی, یا اس کا نائب بیٹھے گا اور شقی, یا کوئی انتہائی ظالم آدمی بیٹھے گا. تو تین ہی آدمی بیٹھ سکتے ہیں مسند قضا پر, یا نبی یا ولی یا شقی. تو مجتہدین جو ہیں وہ ولی کے زمرے میں آتے ہیں, نبی اور ولی کے علاوہ جو عدالت میں بیٹھا ہے وہ شقی ہے یعنی انتہائی ظالم و سنجے. تو خیر یہ دوسرا مسئلہ تھا. تیسری چیز ٹیکس لگانا, کوئی بھی ایسا محکمہ جس میں لوگوں پہ ٹیکس لگانا پڑے یا لوگوں سے ٹیکس لینا پڑے یہ جائز نہیں ہے بغیر مجتہد کی اجازت کے. البتہ اگر مجتہد کی طرف سے اجازت مل جائے اس میں حصہ لینے کی تو پھر وہ جائز ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے ایک سوال جو یہ بنا کہ کیا ہم ایسے محکمے میں نوکری کر سکتے ہیں جہاں دوسروں سے ٹیکس وصول کیا جائے. تو اس میں نوکری تو کر لی جائے مگر اجازت منگوانا پڑے گی مجتہد سے یا اس کے نمائندے کے ذریعے سے, خود مجتہد سے منگوائیں یا اس کے نمائندے کے تھرو منگوائیں, ایک اجازت مل جانا چاہیے. خصوصاً پاکستان میں اس لیے آسانی سے اجازت مل جائے گی کہ یہاں پہ قانون الزام کا مسئلہ بھی چلتا ہے. پچھلے سیمسٹر کی بات سنیں کہ یہ جو میں نے ابھی کہا کہ مجتہد عدالت میں دے دیتے ہیں اجازت بغیر کڑی شرطیں لگائے ہوئے, یہ سب نہیں کہا کہ آپ کو حدیث سے ہی فیصلہ کرنا ہے اور قرآن ہی سے فیصلہ کرنا, اس لیے کہ پاکستان میں قانون الزام کی وجہ سے حکومت کی اجازت بھی مل جاتی ہے, عدالت میں بیٹھنے کی اجازت بھی مل جاتی ہے, ٹیکس کی اجازت بھی مل جاتی ہے. قانون الزام تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے یہاں جو بھی مسئلہ, بہرحال پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت یعنی 50%, 60%, 70% جو اہل سنت مسلمان ہیں ان کے نزدیک کیونکہ یہ حکومت ظالم سے ظالم ہونے کے باوجود مسلمان کی حکومت ہے, اس لیے ان کو حکومت کرنے کا بھی حق ہے, اس لیے ان کو ٹیکس لگانے کا بھی حق ہے, اس لیے ان کو عدالتیں عدالت میں بھی جس کو جج بنا دیں مسلمانوں کو ماننا پڑے گا. اس اعتبار سے مجتہد بھی اجازت دے دیں گے کہ تم جس معاشرے میں جج بن رہے ہو وہاں کے لوگ تمہیں جج کے طور پہ قبول کر رہے اپنی فقہ کے اعتبار سے, ان کی فقہ میں یہ عہدہ صحیح, اس لیے ہم تمہیں اجازت دے دیتے ہیں. ٹیکس کا بھی یہ مسئلہ کہ جب ہم نے نوکری کی انکم ٹیکس کے محکمے نے تو کس لیے نوکری کی, یقیناً لوگوں سے ٹیکس لینا, مگر یہ قانون الزام میں چونکہ آ گیا کہ جن سے ہم ٹیکس لیں گے وہ 90% ہی وہ ہیں کہ ان کی فقہ کے اعتبار سے یہ ٹیکس دینا واجب, فقہ حنفی ہو یا اہل حدیث ہو یا جتنے بھی لوگ ان کے یہاں یہ مسئلہ کہ اگر ظالم سے ظالم آدمی بھی تخت خلافت پر آ جائے تو اس کی بات ماننا واجب ہو جاتا, یہ مسئلہ ہے ان کے یہاں باقاعدہ رسول کا, رسول کی جانب سے. اسی لیے ان کے یہاں خلافت کے تین یا چار طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی, ایک تو اجماع کہ سارے مسلمان متفق ہو جائیں, ایک ہے وصیت کہ ایک خلیفہ دوسرے کو اپنی جگہ مقرر کر جائے, ایک ہے شورا چند آدمیوں کی کمیٹی جس کو بنا لے, اور ایک ہے قہر و غلبہ کہ جو بھی تخت حکومت سے قبضہ کر لے ان کے اعتبار سے وہ صحیح حاکم ہے, وہ ٹیکس لگا سکتا. تو مجتہد کے وکیل سے یا مجتہد سے اجازت دے لیجئے پھر ٹیکس کے محکمے میں نوکری کرنا جائز. جہاں تک یہ سوال ہے کہ لوگوں کو ٹیکس دینے پہ راغب کیا جا سکتا ہے, تو جن کی فقہ کے اعتبار سے یہ ٹیکس دینا صحیح ہے ان کو بالکل آپ راغب کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں. جو بھی جس انداز کا بھی جس نے بھی سوال پوچھا کہ مثلا عیسائی ان کے اعتبار سے تو یہاں پاکستان کی حکومت کو ٹیکس لینے کا حق ہے, ان کو راغب کر سکتے ہیں, یہودیوں کو راغب کر سکتے ہیں, ہندو کو راغب کر سکتے ہیں, اہل سنت مسلمانوں کو راغب کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. البتہ صاحبان ایمان کا کیا مسئلہ, صاحبان ایمان کا مسئلہ یہ کہ ان کو ٹیکس دینے پر راغب نہیں کریں سوائے اس کے کہ کوئی عنوان ثانوی پیدا ہو جائے. عنوان ثانوی آپ کو یاد ہوگا, یہ بھی پچھلے سیمسٹر کی بات تھی کہ آپ کی یا اس مومن کی جان مال اور عزت کو خطرہ ہو رہا, آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا اس حالت پہ تو میں تو 2 سال بعد 4 سال بعد 6 سال بعد ٹرانسفر ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد یہ پکڑا جائے گا اور زیادہ زحمت میں پڑ جائے گا. ابھی تو معمولی ٹیکس ہے لیکن 6 سال بعد اس کا کیس پکڑا گیا چاہے وہ کسی بھی قسم کا ٹیکس ہو, تو اس وقت اس کی ماں, اس کے مال یا اس کی عزت کو زیادہ خطرہ. یہ اگر عنوان ثانوی ہے تو اس کو بھی آپ بتائیں گے, ورنہ یہ کہ اس کو پھر بتانے کی ضرورت نہیں. یہ اگر اپنے لیے مسئلہ کہ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ہماری اپنی جان کی یا عزت کو یا مال کو خطرہ ہے, لیکن اگر اپنی جان مال عزت محفوظ ہے, اس کی جان مال عزت محفوظ ہے جو دوسرا مومن, تو پھر یہ ٹیکس کی جانب راغب کرنے کی ضرورت نہیں. البتہ اگر راغب کریں تو حرام بھی نہیں, حرام بھی نہیں, اس لیے کہ ٹیکس اگر کوئی آدمی حکومت کو دیتا ہے تو یہ حرام نہیں مانا گیا اسلام میں. ایک آدمی دیتا ہے, جس طرح ہم فقیر کو یا کسی بھیک منگے کو یا کسی ہندو کو یا کسی کافر کو گفٹ دے سکتے ہیں, ہمیں حق ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کافر کو کچھ دینا حرام ہے یا ظالم کو کچھ دینا حرام, تو کوئی حکومت کو دینا چاہے تو دے بھی سکتا ہے, تو حرام نہیں ہے. ہم اس کو ترغیب بھی دے سکتے ہیں کہ بھئی دو حکومت کو پیسے, لیکن مجبور نہیں کر سکتے. یہ ہے سب سے اہم نقطہ. ترغیب دے سکتے ہیں کہ بھئی حکومت کو ٹیکس دو تمہارے لیے اچھا, حکومت کے لیے اچھا, ہمارے لیے اچھا, لیکن اگر اس کو مجبور کریں, اس کو پریشانی میں ڈالیں وہ ٹیکس نہیں دے رہا, اس کو گرفتار کرائیں, اس پہ جرمانہ لگائیں, یہ پھر سب غلط. تو یہ تو دو سوال ایسے ہوئے جو آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہیں, لیکن اب جو دو سوال ہیں وہ بڑے فائدہ مند. ایک یہ کہ کیا موجودہ حکومت سے انکم ٹیکس بچانا چاہیے, اور کیا اس کے بدلے میں ہم جھوٹ بول سکتے ہیں یا آفیسر کو کچھ دے سکتے ہیں. دیکھیں یہ پورا آج کا مسئلہ ہے, پورا اصول فقہ ہو رہا ہے کہ موجودہ حکومتوں کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے. ہماری شریعت موجودہ حکومتوں کے بارے میں, اب یہ مسئلہ آپ نے ایک پوچھا ہے لیکن میں اس کے دونوں حصے بتا دوں گا. موجودہ حکومت کے بارے میں تو یہ بات واضح ہے کہ چونکہ یہ مجتہد نہیں ہے اور مجتہد کی اجازت ان کے پاس نہیں ہے, اس لیے یہ حکومت ہماری فقہ کے اعتبار سے تو غلط اور باطل ہے. اور غلط و باطل حکومت چاہے شیعہ کی بھی ہو, اسے بھی عوام سے ٹیکس وصول کرنے کا حق نہیں. اس لیے اگر ہم اس حکومت سے کوئی ٹیکس بچانا چاہیں تو فقہی اعتبار سے ہمیں پوری پوری اس کی اجازت ہے اگر اس سے کوئی ٹیکس بچانا چاہیں. ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ ٹیکس الگ چیز ہے اور معاوضہ الگ چیز ہے. اگر آپ اس حکومت کی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں اور براہ راست اس کے اگینسٹ کچھ پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ ٹیکس نہیں ہے, وہ ایک معاوضہ ہے جو آپ نے اس چیز کو استعمال کرنے کا دیا, اجرت ہے. مثلا ہم نے ٹیلی فون کو استعمال کیا تو اب ٹیلی فون کا جو بل ہمارے پاس آیا, اس میں جتنی کال ہم نے کی وہ تو ہماری اجرت ہے جو ہم کو دینا, اجرت کا مسئلہ نہیں. اس کے علاوہ جو ٹیکس لگائے گئے ہیں ان کو بچانا چاہیں تو بچا سکتے ہیں. ہم نے بجلی استعمال کی, گیس استعمال کی, پانی استعمال کیا, بس استعمال کی, اسپتال کو استعمال کیا, ان صورتوں میں جو ہم اس کی براہ راست چیز استعمال کر رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ جو وہ ہم سے مانگ رہے ہیں, یہ ٹیکس نہیں, یہ اس کی اجرت, یہ تو ہم کو بہرحال دینا ہی پڑے گا. یعنی اگر یہ چیزیں کسی پرائیویٹ کمپنی کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ یقیناً یہ ساری چیز ہم سے لیتے, اس کے پیسے. پرائیویٹ ادارہ ہم سے کوئی ٹیکس نہیں لیتا, وہ ہم سے اجرت لیتا, وہ والی چیز گورنمنٹ کو دینا بھی واجب, گورنمنٹ کو بھی دینا. البتہ اس کا ایک مسئلہ بھی آ رہا ہے, اس کو ایک طرف رکھیے کہ جو آپ اجرت دے رہے ہیں, ہاں جو ٹیکس آپ دے رہے ہیں اس کو بچانے کی آپ کو مکمل طریقے سے اجازت ہے اگر عنوان ثانوی نہ ہو. عنوان ثانوی جان مال اور عزت کا خطرہ, یہ اگر نہ ہو جان مال اور عزت کا خطرہ تو ٹھیک ہے, پھر آپ اس ٹیکس کو بچا سکتے ہیں, اور اگر دینا پڑے تو آپ دوسرے ہاتھ سے وصول بھی کر سکتے ہیں, اس کی بھی آپ کو اجازت دی گئی. وہ دوسرا ہاتھ سے وصول کس طرح کیا جائے وہ ابھی میں بتاتا ہوں مسئلہ. پہلے تو صرف اتنی بات کہ یہ ٹیکس بچانے کی اجازت ہے. اچھا, اب جو ٹیکس آپ بچائیں گے تو وہ اتنے آرام سے تو نہیں بچے گا, اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسے دینا پڑے, اس میں ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولنا پڑے. تو ان دونوں کا مسئلہ سن لیجئے. جھوٹ کا ایک مسئلہ شاید کبھی آیا تھا کہ جھوٹ اسلام میں حرام ہے, اور اگر نہیں آیا تو اب آئے گا, لیکن چند مواقعوں پر جھوٹ جائز ہے, جس میں اپنے مال کو, ایسا مال جس کی کوئی اہمیت ہے, مال متدن بہی, قابل اہمیت مال کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. اور اگر اتنا مال ہے کہ اس کے جانے سے حرج ہو جائے گا تو جھوٹ بولنا واجب ہے. یہ مسائل کے اندر ایک ایک لفظ کی اہمیت کو دیکھیے. اگر اتنا مال ہمارا گورنمنٹ لیے جا رہی ہے کہ اس کے جانے سے حرج ہو جائے گا. جو امر بالمعروف میں ایک مسئلہ تھا کہ اگر امر بالمعروف کرنے سے حرج ہو رہا ہے, اتنا مال ضائع ہوگا, تو امر بالمعروف معاف ہو رہا تھا. وہی مسئلہ یہاں پر ہے کہ فرض کیجئے کہ ہم نے حکومت کو ہر ٹیکس دینا چاہا, لیکن حکومت نے اس کے بدلے ہم سے 99% یا 95% ہمارا ٹیکس لے کے ہمارے مال کو لے کے چلی گئی, مقام حرج آ گیا. یا جیسے جب نیشنلائزیشن کی مہم چلتی, اس میں تو آدمی خیر کچھ نہیں کر سکتا, لیکن ایسا کوئی مسئلہ کہ پوری زمین پہ قبضہ ہو رہا, پورے مکان پہ قبضہ ہو رہا ہے, جو ہم نے تنکا تنکا جوڑ کے اپنا آشیانہ بنایا, یعنی مکان ہے کہ جانے سے حرج ہو جائے. ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس مثلاً 1000 ایکڑ زمین, حکومت 500 ایکڑ لے رہی ہے, 500 ایکڑ چھوڑ رہی, یہ حرج نہیں. حرج تو یہ ہے کہ 1000 ہے تو اس میں 900 ایکڑ 950 ایکڑ لے جا رہی. ایک آدمی کے پاس 2 مکان ہیں, ایک چلا گیا ایک رہ جائے گا, یہ حرج نہیں. لیکن ایک ہی مکان ہے جو بیچارے نے بڑی محنت سے بنایا, اب دوبارہ بنانا بھی مشکل, یہ چلا گیا تو حرج. تو اگر کبھی ٹیکس وغیرہ کی صورت میں اتنا مال جا رہا کہ مقام حرج ہے, تو اپنے مال کو بچانا واجب. اس صورت میں اگر کچھ دینا پڑے وہ بھی جائز ہے, اور اگر جھوٹ بولنا پڑے تو وہ بھی جائز, بلکہ شاید جائز بھی نہیں واجب, واجب میں حرج کی بات آ رہی. اور اگر ٹیکس کی صورت میں آپ کا اتنا مال جا رہا کہ حرج تو نہیں, آپ برداشت کر سکتے ہیں اس لاس کو, مگر اس کی ایک اہمیت ہے, وہ چھوٹی موٹی رقم نہیں. یہ مسئلہ آپ کو نماز میں یاد آئے گا, نماز توڑنا جائز ہے اگر آپ کے مال کو نقصان ہو رہا, مگر وہاں لکھا جاتا ہے اگر قابل اہمیت مال ہے سب. فرض کیجئے کہ 5 پیسے کا یا 10 پیسے کا ایک یا 50 پیسے کا سکہ کوئی چور چورا کے لے جا رہا ہے, تو اس کے لیے آپ نماز نہیں توڑ سکتے, اس کی کوئی اہمیت آج کے معاشرے میں نہیں رہی. لیکن اگر اتنا مال ہے جو قابل اہمیت ہے, اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ قابل اہمیت انسان کے اعتبار سے بدلتا رہتا, جو دنیا کے بڑے بڑے مالدار آدمی, یعنی دنیا کے 10 بڑے یا 15 بڑے مالدار آدمیوں میں جن کا نام آتا, وہ مثلا سعودی عرب کا تاجر, کیا نام اس کا, عدنان ہے, یا فورڈ کے مالک ہیں, یا راک فیلر ہیں امریکہ والے, یا ٹاٹا اور برلا ہیں ہندوستان کے اندر, یا ہمارے یہاں جو بڑے بڑے سرمایہ دار, 50,000 60,000 1,00,000 2,00,000 شاید ان کے لیے قابل اہمیت بھی نہ ہو, لیکن ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے تو یہ حرج ہو جائے گا. تو بہرحال 200 روپے 500 روپے 1,000 روپے 2,000 روپے اگر یہ اتنے جانے میں حرج تو نہیں ہے, لیکن ایک اہمیت ہے اس مال کی, بالکل یہ صفر نہیں. اس مال کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا چاہیے, اور اگر کچھ دینا پڑے تو وہ دینا بھی جائے. جس کو ہمارا معاشرہ رشوت کہتا ہے, مگر وہ رشوت نہیں, یہ تو پہلے کبھی بیان ہو چکا کہ رشوت صرف اور صرف عدالت کے جج کو دیے جانے والے پیسے کا نام ہے, اس کے علاوہ کسی کو بھی پیسے دیں وہ رشوت بھی نہیں, حرام بھی نہیں. اچھا, یہ تو ابھی ایک مسئلہ یک طرفہ چل رہا. اور اگر مال بالکل ناقابل توجہ ہے, یعنی فرض کیجئے 1 روپیہ کا ٹیکس حکومت لے رہی ہے, 2 روپے ٹیکس کے طور پہ لے رہی, اس مال کے لیے نہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے نہ کچھ, ہاں دینے کا مسئلہ الگ, جھوٹ بولنے کی اجازت تو نہیں. تو 3 کیٹیگریز ہو گئی اس مسئلے کی. اگر اتنا ٹیکس لے رہے ہیں جو آپ کے لیے حرج بنا دے گا, تو جھوٹ بولنا واجب یا کچھ دینا واجب. اور اگر اتنا مال لے رہے ہیں کہ آپ کو حرج تو نہیں ہوگا, لیکن قابل اہمیت مال ہے, تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے یا کچھ دینے کی اجازت ہے. اور اگر بالکل ناقابل اہمیت مال ہے, تو اس صورت میں جھوٹ بولنا تو منع ہے. اچھا, اب دینے کا مسئلہ وہ یہ ہے کہ جتنا مال آپ کا حکومت لے رہی وہ ناقابل اہمیت ہے, مثلا 1 روپیہ, تو یقیناً یا 5 روپے ہیں یا 10 روپے ہیں, یقیناً یہ 5 اور 10 کی رشوت ہندوستان میں تو کوئی لے لے گا, پاکستان میں ابھی کوئی نہیں لے گا, بلکہ وہ تو اور آپ کے لیے الٹی مصیبت ہو جائے گی, وہ سمجھے گا کہ آپ نے اس کی انسلٹ کر دی. تو یہ جو تیسری صورت ہے کہ جب ناقابل اہمیت مال جا رہا, تو اس میں یہ پیسے دینے کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا, اس کی صورت حالی کبھی پیش نہیں آئے گی. اچھا, اب اس میں میں لیکن پھر بھی آپ کے لیے واضح کر دوں کہ جتنا آپ کو دینا پڑ رہا اگر وہ زیادہ ہے, اور ٹیکس حکومت آپ سے کم لے رہی ہے, مثلا 5 روپے ٹیکس لے رہی ہے اور وہ 10 روپے مانگ رہا, تو اس صورت میں تو یہ غلط, یہ فضول خرچی ہے, اسراف ہے. 5 روپے بچانے کے لیے 10 روپے لٹا دینا, یہ اسراف ہے. دونوں اگر برابر ہیں تب بھی شاید کوئی آدمی اس پہ تیار نہ ہو کہ میں ایک آفیسر کو 5 روپے دے کر گورنمنٹ کے قانون کو توڑوں گا، بہرحال ایک جرم تو میں نے کیا، وہ تو اسی وقت تیار ہوں گے کہ جب پیسے کم دینا پڑ رہے ہیں اور بچنے والا ٹیکس زیادہ، اور وہ تو پہلے ہی بتایا کہ ناقابل اہمیت مال کا مسئلہ۔ اس لیے اس میں بھی صورت یہی بنی کہ جھوٹ بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور شاید آپ کو کبھی دینے کی ضرورت بھی اس میں پیش نہ آئے۔ تو یہ تو مسئلہ ہو گیا اپنے مال، اپنے ٹیکس کو بچانے کے لیے۔ اچھا، اب اس میں ضمنی طور پہ دو مسئلے نکل رہے ہیں اور اس کے بعد بالکل یہ اس کا الٹا مسئلہ آئے گا۔ ضمنی طور پہ دو مسئلے نکل رہے ہیں، آج کی ہماری پوری گفتگو مجھول المالک کے بارے میں ہو گئی جو ہر ایک کو پیش آنے والے مسئلے۔ اب ضمنی طور پر اس میں دو مسئلے نکل رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو اس میں نکلتا وہ یہ کہ میں نے یہ کہا کہ ٹیکس بچانا چاہیں تو آپ بچا سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات واجب ہے۔ یہ فرق ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ کب واجب ہے ٹیکس بچانا اور کب جائز۔ لیکن اگر ہم نہ بچا پائے تو ہمیں یہ اجازت ہے کہ دوسرے ذریعے اور طریقے سے ہم اس کو واپس لے سکتے ہیں۔ یعنی اگر حکومت کبھی آپ کو کسی ایسے عنوان سے کچھ پیسے دے رہی جو آپ کے نزدیک حرام بنتا ہے، لیکن حکومت آپ کے لیے اجازت دے رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ لے سکتے ہیں، تو اس صورت میں ٹیکس کے ایکویلنٹ آپ لے سکتے ہیں، جس کی ایک ہی مثال کافی ہے، مزید اس کی مثالوں کی ضرورت نہیں۔ جو آغا خمینی جیسے مجتہد نے بھی اجازت دے دی کہ اگر آپ گورنمنٹ کے بینک میں پیسہ رکھوائیں اور حکومت اس پر سود دے، تو آغا خمینی کے ہاں تو بہرحال بینکنگ کا پورا نظام ہی سود کے اوپر ہونے کی وجہ سے اس کا پیسہ لینا حرام ہے، لیکن اگر حکومت کا بینک ہے اور حکومت آپ کو دے رہی ہے سود کے نام پہ، تو آغا خمینی نے کہا ہے کہ وہ اپنی خوشی سے چونکہ دے رہے ہیں اس لیے آپ لے لیجئے، مگر جو نام وہ دے رہے ہیں آپ وہ نام نہ لیجئے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سود لے جاؤ، آپ سود کی نیت سے نہیں لیں۔ آپ یہ ذہن میں تصور لائیے کہ اگر آپ نے کبھی ٹیکس دیا کہ جتنا ٹیکس میں نے آج تک دیا ہے پیدائش سے لے کر آج تک، کیونکہ احکام وضعی میں بالغ اور اگر آپ نابالغ تھے، اس وقت بھی گورنمنٹ نے آپ سے کوئی ٹیکس وصول کر لیا، تب بھی وہ ٹیکس آپ گورنمنٹ سے واپس لا سکتے ہیں کیونکہ یہ احکام وضعی میں سے۔ تو بہرحال جتنا پیدائش سے لے کر آج تک آپ نے ٹیکس دیا، وہ اس ٹیکس کے برابر حکومت سے آپ کسی اور بہانے سے وصول کر سکتے ہیں، مگر احتیاط کا تقاضا ہے کہ وہ بہانہ ایسا ہو کہ حکومت تیار، یعنی چوری نہیں کر سکتے آپ حکومت سے، حکومت تیار ہو کہ یہ پیسے لے جائیے، چاہے حکومت کسی اور نام سے دے رہی، لیکن آپ اس کو اسی نام سے لے سکتے ہیں کہ جو ٹیکس میں نے آج تک دیا۔ خیر یہ مسئلہ ابھی واضح نہیں ہوا، تو آخر کے مسئلے سے واضح ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ایک بات، ایک مسئلے پر آئیے کہ ابھی تک تو مسئلہ تھا آپ کا، لیکن ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا کہ انکم ٹیکس کے محکمے میں یا گورنمنٹ کے جتنے محکمے ہیں ان میں اگر کوئی آدمی بیٹھا، تو کیا اس کو یہ حق ہے کہ لوگوں سے رشوت مانگے؟ ہمارے لیے تو مسئلہ ہو گیا کہ ہم دے سکتے ہیں، لیکن کیا ملازم کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ طلب کرے، وہ مانگے اس کو، یا یہ اجازت نہیں؟ اس کے لیے بھی مسئلہ بہت ہی مختصر لیکن شاید عجیب۔ یقیناً اس ملازم کو بھی یہ حق ہے کہ وہ مانگ سکتا ہے، دو شرطوں کے ساتھ۔ نمبر ایک یہ کہ اس میں عنوان ثانوی نہ ہو، کہ بعد میں اس کی جان مال اور عزت کو نقصان نہ پہنچے، اور نمبر دو یہ کہ اس مانگنے کی وجہ سے وہ کسی مومن کو پریشانی میں نہ ڈالے، پریشانی میں نہ ڈالے۔ مثلا فرض کیجئے کہ ایک زمین ہے، ہماری زمین ہے، لیکن کیونکہ اس کلر کو پیسے چاہیے، اس اعتبار سے وہ اس کے کاغذات ہمارے حوالے نہیں دیتا، یا یہ کہتا ہے کہ میں دوسرے کو دے دوں گا، اب اپنے پیسے کی خاطر وہ ہمیں پریشان کر رہا، تو اس کلر کے لیے یہ حرام ہو گئے۔ لیکن اگر وہ کسی مومن کو پریشانی میں نہیں ڈال رہا اور پھر کسی سے پیسے لے رہا ہے، تو وہ پیسہ بھی اس کے لیے لینا جائز ہے۔ یہ بڑا عجیب اور بڑا خطرناک مسئلہ ہے، جو شاید میں نے بہت کم بیان کیا ہوگا، وہ بھی کسی اجتماع میں نہیں، فردن فردن تو کسی کو بتایا ہوگا، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا اجتماع ہے کہ جہاں ایسی پوسٹ پر ہے کہ جہاں اس کے پاس کئی اداروں سے ٹینڈر آ رہے ہیں. اب یہ کہ وہ کسی ایک کو اسے دینا ہے, اس میں یہ نہیں کہ اس کو پریشان کر کے اس کو دے رہے ہیں, اس کو پریشان کر کے اس کو دے رہے ہیں, یہ اختیار اس کو ہے کہ اس میں سے وہ کسی کو دے. اب اگر وہ کسی سے کہتا ہے کہ تم پیسے دے دو تو میں تمہارے نام یہ ٹینڈر کھول دوں گا, تو یہ اس کے لیے مطالبہ کرنا اور لینا چاہیے. بخلاف اس کے کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے پیسے دو ورنہ نہیں ملیں گے. یا مثلا ٹریفک کا مسئلہ ہے, گاڑی پہ ہماری قبضہ کر لی اور کہا اتنے پیسے دو ورنہ گاڑی نہیں ملے گی. یہ تو مومن کو پریشان کرنا ہے کہ اس کے مال محترم پر قبضہ کر کے یا مال محترم کو خطرے میں ڈال کے پیسے مانگے جا رہے ہیں. لیکن یہ بات نہ ہو, مال محترم کی بات نہ ہو, بلکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی کو بھی مل سکتی, سب کا حق اس کے لیے اس کے اوپر. پھر یہ آدمی ڈیمانڈ کرے کہ تم اتنے دے دو تو میں دوسروں کے بدلے تمہیں دلواؤں گا, اس صورت میں یہ مطالبہ جائز. یا مثلا ٹیکس بچا دوں گا تمہارا, جو تمہاری اپنی ذاتی چیز ہے اس پہ قبضہ نہیں کروں گا, لیکن جو ٹیکس تم دے رہے تھے اس میں سے بچا دوں گا بشرطیے کہ مجھے اتنا دے دو. یہ بھی شریعت کے اعتبار سے جائز ہے. اور اگر آپ کے لیے یہ بات ذرا واضح نہیں ہو رہی, آپ اسی فکر کے ہیں یہ سب تو حرام ہے, گناہ ہے, یہ ہے وہ ہے, تو اس کے لیے آپ مجھ سے بعد میں رابطہ قائم کریں. اگر میں نے ضرورت محسوس کی تو وہ روایتیں میں پڑھوں گا, کیونکہ مسائل آج کے تو نہیں, چھٹے امام کا زمانہ ہے, پانچویں امام کا زمانہ ہے, ساتویں امام کا زمانہ, بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتوں میں بھی تو شیعہ حضرات کام کر رہے ہیں, یہ آج ہی کے مسائل تو نہیں. وہ حکومتیں بھی خراج لیتی ہیں, لگان لیتی ہیں, مختلف ٹیکسز لیتی, یہ سارے مسئلے امام سے پوچھے گئے. ایسا نہیں ہے کہ آج فتویٰ دیا جا رہا, یہ سب کے سب نصوص سے ثابت ہیں. امام سے پوچھے گئے یہ مسئلے اور امام نے اس کا جواب دیا, اور وہی جواب میں اس وقت دوہرا رہا ہوں. تو دیکھیے, ایک مسئلہ مکمل ہو گیا ٹیکس کا, کہ حکومت کو ٹیکس لینے کا حق نہیں ہے, لیکن اگر وہ ٹیکس لے تو مومن اس کو ٹیکس دے بھی سکتا ہے اور بچا بھی سکتا ہے. بچانے میں کبھی بچانا واجب ہے, کبھی جائز ہے. اور وہ آدمی کے جو حکومت کی طرف سے معین ہے ٹیکس لینے کے لیے, اس کے لیے بھی کب مومن سے کچھ مانگ کر اس کا کام کرنا جائز ہے. اچھا, جب یہ جو مانگے گا یہ اس کے لیے حلال, یہ نہیں کہ کوئی حرام یا مشکوک پیسہ. اگر اس کے بدلے یہ کوئی کام کر کے دے رہا ہے مومن کو, اس کا کوئی فائدہ پہنچا رہا, تو یہ اس کے لیے بالکل حلال اور جائز. لیکن وہ ایک شرط میں نے بتائی کہ مومن کو پریشان کرنے کی اجازت نہیں کہ اس کی کسی چیز پہ قبضہ کرے یا قبضہ کرنے کی دھمکی دے یا اس کی کسی چیز کو خطرے میں ڈال دے. یہ تو مسئلہ ہو گیا ٹیکسز کا, یہ بات تو اپنی جگہ مکمل ہو گئی. اب آئیے, جب یہاں تک بات پہنچی ہے تو ایک آخری مسئلے کو بھی مکمل کر لیا جائے. وہ آخری مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے کہ ٹیکس کی بات نہیں, ٹیکس کا تو مسئلہ واضح, حکومت کے مال کو کیا ہم چوری کر سکتے ہیں, یا حکومت کا جو مال ہم استعمال کر رہے ہیں اس کی جو اجرت دینا ہے اس اجرت کو بچا سکتے ہیں یا نہیں. تو اس میں ایک غلط فہمی پہلے آپ دور کر لیجئے, کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے ٹیکس کے مسئلے کو چھوڑ کر, کہ اگر ہم حکومت کی بس میں سفر کریں تو یہ جو سفر کر رہے ہیں غاصب حکومت کی بس ہے, اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے دینے کی. اگر ہم ٹیلی فون یا بجلی استعمال کر رہے ہیں تو چونکہ غاصب حکومت ہے اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے دینے کی. بات صحیح ہے لیکن غلط ہے, آدھی بات صحیح ہے آدھی بات غلط ہے. کہ یقیناً حکومت غاصب ہے, قبضہ کیا ہے اس نے, لیکن بالکل واضح بات جو پچھلے سمسٹر میں ایک مقام پہ آ گئی تھی, کہ اگر فرض کیجئے حکومت ایک گاڑی کو نیلام کرتی ہے اور آپ اس گاڑی کو خرید لیتے ہیں, تو یہ تو آپ نے گاڑی خرید لی غاصب سے, لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ حکومت نے کسی مسلمان کی گاڑی کو بیچ دیا, نیلام کر دیا, تو اب آپ پر ڈبل ذمہ داری آ گئی, گاڑی کو حفاظت سے رکھیں اور اس کے مالک تک پہنچائیں. تو غاصب میں مسئلہ تو اور عجیب ہو جاتا. اب غاصب کی میں مثال دے دوں, آپ کا مکان ہے اور زید نے اس پہ قبضہ کر لیا, زید ظالم ہے, غاصب ہے, اس نے آپ پر ایک ظلم کیا, کیا مجھے یہ اجازت مل جائے گی کہ میں اس مکان میں جاؤں جس کا مالک اس وقت زید ہے, اور جا کے مثلا وہاں سے دروازہ اس کا اکھاڑ کے لے آؤں, پنکھے اتار کے لے آؤں, گھڑی اتار لوں, بلب وہاں سے چوری کر لوں, کھڑکیاں وہاں سے اتار لوں, اور یہ کہوں کہ چونکہ زید غاصب ہے اس اعتبار سے یہ مال اس کا نہیں ہے, ہمیں اجازت ہے ہم اس کو چوری کر سکتے. ہر آدمی کہے گا کہ نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تم جتنا بھی نقصان پہنچاؤ زید کا تو کچھ جا ہی نہیں رہا، یہ تو تم نے اس بیچارے کو ڈبل نقصان میں مبتلا کر دیا کہ ایک تو اس کے مکان پہ کسی نے قبضہ کیا اور پھر یہ کہ تم مزید اس کو نقصان پہنچا گئے کہ اس کی کھڑکی دروازہ سب تم لے کے آ گئے۔ ہاں اگر تم یہ لا کے اس کو دے دو واپس تو ایک بات بھی، لیکن اپنے استعمال میں لانا، یہ اس غاصب کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس کا کون سا اپنی جیب کا مال ہے کہ ہم نے اس پہ قبضہ کیا، یہ نقصان تو انہی بیچارے کو ہو گیا کہ جس کے مکان پہ اس نے قبضہ کیا تھا، ستم بالا ستم ہوا، ایک تو اس نے ستم کیا ایک ستم ہم نے کیا۔ تو یہ آدھی دلیل تو صحیح کہ حکومت غاصب، لیکن غاصب کس کی ہے؟ امام کے حق کی، نائب امام کے حق کی۔ تو آپ حکومت کے مال کو جتنا ہم چوری کریں گے یہ حکومت کو کیا نقصان پہنچے، اس کی جیب سے کیا گئے، انہوں نے کون سا اپنا مال خزانے میں ڈالا ہے کہ ہم ان کا مال چوری کر کے لے جا رہے ہیں؟ آپ بڑے اطمینان سے چوری کیجئے، وہ تو کسی اور کا مال ہے کہ جو چوری ہو رہا۔ تو اصل میں یہ اس پر ظلم ہو گیا کہ جس کا اصلی حق تھا کہ جس پر اس حکومت نے آ کے قبضہ کر لیا، اس لیے بالکل واضح عقلی بات ہے کہ یہ جائز نہیں۔ لیکن ہاں کب جائز ہوگا؟ یہ اس وقت جائز ہوگا کہ جب وہ آدمی راضی ہو جائے، جیسے اسی مثال کو مکمل کریں کہ یہ مکان فرض کیجئے کہ جن مومن کا ہے اس پہ قبضہ کر لیا ایک ظالم نے آ کر، اور ہم اس سے ملنے گئے۔ اب اگر وہ ظالم ہم کو اجازت دے کہ آئیے بیٹھیے، یہ گھڑی آپ لے جائیے، یہ پنکھا آپ لے جائیے، وہ اجازت دے تو اس کی اجازت بالکل بیکار، ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس کے برعکس جس نے اس مکان پہ قبضہ کیا اس نے مجھے بلایا، لیکن میں اس کے پاس جانے سے پہلے آپ سے مل کے گیا، یہ آپ کا مکان، پوچھا کہ جا رہا ہوں فلاں فلاں چیز مجھے وہاں سے مل سکتی ہے، کیا میں اٹھا لوں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں۔ اب اس صورت میں جب اصلی مالک نے اجازت دے دی تو چاہے جو غاصب مالک ہے وہ بالکل منع کرے، مگر وہ ادھر دروازے سے نکل کے گیا اور ہم نے اس کی آنکھ بچا کے کوئی چیز پار کر لی تو یہ جائز ہو گیا، اس لیے کہ یہ چوری نہیں ہوئی، یہ اصلی مالک کی اجازت ہے۔ اور اگر اصلی مالک سے نہیں پوچھا اور پھر ہم نے یہاں سے کوئی چیز چوری کی، یہ بھی غلط ہے، اور اگر اس غاصب سے پوچھ کے بھی لے گئے جو اس کا مالک ہے تب بھی غلط ہے۔ یہی مسئلہ حکومت کا تھا کہ حکومت در حقیقت امام کے حق کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھی۔ اب اگر حکومت کا ہم کوئی مال چوری کریں تب بھی غلط، اور اگر حکومت کی اجازت سے کوئی مال لیں تب بھی غلط، بلکہ ہمیں اس اصلی حاکم سے پوچھنا پڑے گا، یہ حکومت کی جو ملازمت کرتے ہیں ان کی تنخواہ کیوں جائز ہے، ان کو پہلے مجتہد سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ تنخواہ ہم لیں یا نہ لیں، کیونکہ مجتہدین نے ایک عام فتویٰ دے دیا، عام اجازت، کہ حلال کام جو آپ گورنمنٹ کے کر رہے ہیں اس کی تنخواہ جائز ہے، ورنہ یہ حلال ڈپارٹمنٹ میں بھی ملازمت حرام تھی یا کم از کم اس کی تنخواہ حرام تھی۔ تو اب حکومت کا جتنا بھی مال اس کو اگر آپ استعمال کر رہے ہیں اور اس کا پیسہ نہیں دینا چاہتے، ٹیکس تو آپ بچا سکتے ہیں کیونکہ ٹیکس آپ کا ہے، آپ کا مال ہے، لیکن جو حکومت کے پاس مال ہے اس کو اگر آپ بچانا چاہیں تو اصلی مالک سے پوچھ لیجیے، مستحد یا اس کے وکیل سے اجازت لے لیں، وہ اگر اجازت دیں تو ٹھیک ہے، وہ منع کریں تو ٹھیک نہیں۔ یہ تو بنا ایک اصلی مسئلہ، بنیادی مسئلہ۔ اب آئیے یہ دیکھیں کہ مستحدین نے کیا اس میں کوئی اجازت دی ہے یا نہیں دی۔ ویسے تو مستحدین نے یہ کہا کہ نہیں ہم اجازت نہیں دیتے ہیں، جس کو اجازت چاہیے وہ آ کر ہم سے بات کرے، لیکن ایک اجازت سمجھیے ہے آغائے فوئی اور آغائے خمینی کی، کہ اگر کوئی آدمی فقیر شرعی ہے پھر اس لیے اگر وہ کوئی چوری کرے تو وہ اس کے لیے جائز ہے، فقیر شرعی کے لیے، باقی کسی کے لیے بغیر ان کی اجازت کے جائز نہیں، فقیر شرعی کے لیے بھی ان کی اجازت سے جائز ہے، مگر یہ کہ انہوں نے ایک عام اجازت ایک طرح کی دے دی۔ فقیر شرعی کسے کہتے ہیں؟ فقیر شرعی کہتے ہیں اس انسان کو جس کا کاروبار ہے، جس کی ملازمت ہے، جس کے پاس گھر میں پیسے آ رہے ہیں، لیکن اس کا جائز خرچہ اس کی آمدنی سے زیادہ، وہ فقیر شرعی، جس کی میں اکثر مثال درسوں میں دیتا ہوں، یہاں کا اسٹینڈرڈ اتنا ہائی ہے کہ بعض اوقات مثال دیتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن یہی مسئلہ زکات فطرہ میں آتا ہے، خمس میں آتا ہے۔ ہمارے یہاں جس کو فقیر کہتے ہیں وہ عربی میں مسکین ہے، قرآن میں دو لفظ آئے فقرا اور والمساکین، مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں، اور فقیر کہتے ہیں اس کے پاس بہت کچھ ہے مگر اس کی ضرورت سے کم۔ مسکین اور فقیر کے لیے میں واضح کر دوں، جیسے میں نے اکثر کہا کہ آج کل کا ماحول ہے، اگر شوہر بیوی دو بچے ہوں، اتنی چھوٹی فیملی ہو، شاید 1000 یا 1500 میں نسبتاً آرام سے گزارا ہو جائے بطور مثال. اور اگر اکیلا آدمی ہے تو شاید 1000 میں ہی اس کا گزارا ہو جائے. یہ میں شاید کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ مثالیں. تو اس اعتبار سے اگر ایک آدمی بیوی اور بچوں کے ساتھ ہے اور اس کی تنخواہ 1500 روپے ہے تو شریعت کے اعتبار سے یہ غنی ہے فقیر نہیں, غنی یعنی صاحب حیثیت. اور ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کی فیملی اس سے 3 گنا زیادہ ہے, شوہر ہے, بیوی ہے, 2 بچے ہیں, 4 بہنیں ہیں چھوٹی, والدین ہیں, کوئی بیوہ بہن ہے اس کے بچے, اور اس کی تنخواہ ہے فرض کیجیے کہ 3000, فیملی ممبرز ہیں اس کے 12. تو اگر خالی حساب کتاب کو دیکھا جائے تو کہا جائے گا 3000 پانے والا زیادہ حیثیت رکھتا ہے 1500. لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے, جو ہمارے یہاں ہے کہ انصاف نہیں ہے اسلام میں, اسلام میں عدل ہے. انصاف تو یہ کہ بس سب کو دیتے چلے جاؤ برابر, اور عدل ہے کہ ہر ایک کی ضرورت کو دیکھ کر. 1500 والا 4 فیملی ممبرز کے ساتھ 1500 میں گزارا کر رہا ہے وہ غنی, اور 12 فیملی ممبرز کے لیے 4000 تنخواہ ہونا چاہیے, اس کے 3500 پانے والا فقیر. تو اس فقیر کی تعریف کو آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے بہت سے عزت دار لوگ شرعی فقیر ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ وہ خود فطرہ نہیں لیں گے, وہ خود خمس نہیں لیں گے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری 2500 کی تنخواہ ہم کیسے لے لیں گے. لیکن شرن وہ فقیر کہ اگر ان کا جائز خرچہ ان کی آمدنی سے زیادہ. تو جو بھی فقیر شرعی ہو اس کو یہ اجازت ہے کہ اپنے فقر کے مطابق وہ مجهول المالک کے اعتبار سے حکومت کی چیزوں سے پیسہ لے سکتا. ٹیکس بچانے کا مسئلہ نہیں, وہ تو سب کو, تو کروڑ پتی کو بھی حق ہے. مثلاً بجلی استعمال ہو رہی ہے اس کے گھر میں 200 روپے کی, اتنی حیثیت نہیں ہے کہ 200 کا بل دے بہرحال دینا پڑتا. اب اس کو اجازت ہے کہ چاہے تو اس 150 کے بل کو, 200 کے بل کو 100 کا کرا لے, 50 کا کرا لے, 25 کا کرا لے, کسی بھی طریقے سے اس کو یہ اجازت ہے. فقیر شرعی ہے, 100 روپے کی گیس خرچ کر رہا ہے, 50 روپے کسی طریقے سے کرا سکتا ہے تو اس کو یہ حق. فقیر شرعی ہے اور بس میں جاتا ہے ٹکٹ بچا لیتا ہے تو اس کو یہ حق اور اجازت. فقیر شرعی ہے اور اس کو دفتر میں موقع مل جاتا ہے پیسے وصول کر لینے کا, وہ گیا ہے مثلاً پیدل اور اس کو دفتر سے پیسے مل گئے ٹیکسی کے, تو یہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بغیر بتائے اس کو رکھ سکتا. وہ گیا ہے مثلاً تھرڈ کلاس میں لیکن اس کو ٹکٹ مل گیا جہاز کا, تو وہ یہ پیسے رکھ سکتا, کیونکہ فقیر شرعی کو یہ اجازت ہے کہ حکومت کے مال سے جہاں تک اس کی غربت, اتنے پیسے بچاتے بچاتے اگر اس کی غربت ختم ہو کر وہ امیری کی منزل میں پہنچ گیا پھر وہیں اجازت ختم ہو گئی. جیسے میں نے مثال دی کہ 4000 کا خرچہ ہے, 3500 روپے اس کی تنخواہ یعنی 500 کی کمی ہے اس کے پاس. اب اس نے کچھ ٹیکس, اس نے کچھ گیس کا بل بچایا, کچھ فون کا بچایا, کچھ بجلی کا بچایا, کچھ جو روزانہ وہ بس میں جاتا ہے اس میں سے کچھ پیسے بچائے, کچھ پیسے کبھی کبھار مہینے میں ٹیکسی وغیرہ سے بچائے حکومت کے, اور یہ سب مل ملا کے 700 ہو گئے. تو 500 تک اس کے لیے جائز ہے, اس کے بعد پھر نہیں, پھر وہیں سے پھر وہ اپنے صحیح طریقے پہ آ جائے گا اور پھر مزید وہ پیسے نہیں لے سکتا. اچھا یہ جو مسئلہ ایک آ گیا کہ فقیر شرعی کو تو تقریباً اجازت ہے, اس کو پھر ضرورت نہیں ہے کسی وکیل وغیرہ کے پاس جانے. ہاں جو فقیر شرعی نہ ہو اس کو اگر اجازت لینا ہے تو خصوصیت سے وکیل سے پوچھنا پڑے گا. اگر وکیل ہمیشہ کی اجازت دے دیں تو جب تک کہ یہ مجتہد ہیں جن کا یہ وکیل ہے اس وقت تک وہ اجازت چلے گی. اگر وکیل اس وقت اجازت دے کہ آپ نے کہا اس مہینے میں نے بجلی کے پیسے بچا لیے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تو یہ صرف اس مہینے کی اجازت ہے آئندہ مہینے کی نہیں. اگر صرف ایک چیز کی اجازت دی, بجلی کی اجازت دی ہے, تو گیس کے نہیں بچا سکتے. اور اگر انہوں نے عمومی اجازت دی, حکومت کا مال جتنا بچا سکتے ہو, جتنا لے سکتے ہو, جب تک دل چاہے تم لو, تو یہ عام اجازت ہوگی. اجازت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور الگ الگ طریقے سے اجازت دیتے ہیں, کسی آدمی کو کسی طریقے سے, کسی کو کسی طریقے سے. لیکن یہ فقیر شرعی کا مسئلہ نہیں, جو فقیر شرعی ہو اس کو پہلے ہی سے اجازت حاصل ہے. اچھا اب یہ جو مسئلہ آج مکمل ہوا, جا کے ٹیکس لینے کا, حکومت کے مال چوری کرنے کا, ٹیکس دینے کا, ٹیکس کے محکمے میں کام کرنے کا, یہ ساری چیزیں روایات فقہ سے ثابت ہیں, اگر کبھی ضرورت ہوئی تو ان کو بیان کیا جائے گا. اب آئیے اس ایک آخری مسئلے سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے, اس کو دور کر دیا جائے. وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی بات سنی اس سے